بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة ورجمات كعقيدة قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ارکان ایمان پر پہلے اصل پر بات کر چکے تھے اور دوسرے اصل کا آغاز کیا تھا، ایمان اور ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل، اور پچھلے دروس میں ایمان کے متعلق ایمان کی تعریف اور ایمان کے متعلق اسلام اور ایمان میں فرق اور کون سا مسئلہ تھا، ایمان کے زیادہ اور کم ہونا، ان مسائل پر بات کی تھی. آج کے درس میں ایمان کے متعلق جو چوتھا مسئلہ ہے، الاستثناء فی الایمان، ایمان میں استثناء کرنا. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کیا آپ مومن ہیں، تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے، میں مومن ہوں یا میں مومن ہوں انشاء اللہ. استثناء کا مطلب ہے انشاء اللہ کہنا. اور اہل قبلہ جو ہیں وہ اس مسئلے میں تین گروہوں میں بٹ گئے ہیں، تین اقوال ہیں اس مسئلے کے متعلق. پہلا قول، انشاءاللہ کہنا حرام ہے، صرف مومن کہنا ہے، آپ کو نہیں میں مومن ہوں جزم کے ساتھ، انشاءاللہ کہنا حرام ہے، پہلا قول ہے یہ. دوسرا قول ہے اس کے برعکس، انشاءاللہ کہنا واجب ہے، میں مومن ہوں انشاءاللہ. تیسرا قول درمیان میں ہے، دونوں کے درمیان ہی وہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا جائز ہے، واجب نہیں جائز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلا قول تحریم کا جو ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ کہنا، یہ قول ہے مرجیہ اور جہمیہ کا. جن کے یہ عقیدہ ہے کہ ایمان صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، جو انسان جان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے اپنے رب پر. تو میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں مومن ہوں، جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا، رحمک اللہ، یعنی میں جانتا ہوں میں مومن ہوں، یقین ہے، جس طرح سے مجھے یقین ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور جس طریقے سے مجھے یقین ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نماز میں، جس طریقے سے مجھے یقین ہے کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور یہود و نصارہ سے بغض کرتا ہوں، تو جب یہ کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور میں یوں کہہ رہا ہوں جیسے کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، جیسے کہ میں کہتا ہوں میں یہود و نصارہ سے نفرت اور بغض کرتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو حاضر، جن کو میں جانتا ہوں، جن پر میرا یقین ہے، اور میں جزم کے ساتھ ان چیزوں پر جانتے ہوئے یقین کرتا ہوں. جس طریقے سے یہ نہیں جائز کسی کے لیے کہ وہ کہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی انشاءاللہ، جو پڑھ چکا ہے اور آپ نے اسے پوچھا کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے، میں نے پڑھی ہے یا پڑھی ہے انشاءاللہ، پڑھیے. تو جیسا کہ نہیں جائز کسی کے لیے کہ وہ کہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی انشاءاللہ، اسی طریقے سے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کہے میں مومن ہوں انشاءاللہ. ہاں اگر وہ شک کرتا ہے، اس کو شک پیدا ہو جائے، شیطان کو وسوسہ پیدا ہو جائے، اس معاملے میں فیقول فعلت انشاءاللہ، تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے وہ کام کیا ہے انشاءاللہ، یہاں پر انشاءاللہ کہے گا. قالوا انہوں نے کہا فمن استثنى في ایمانه فهو شاك. یعنی وہ کہتے ہیں انشاءاللہ کون کہتا ہے؟ جس کو شک ہو. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ فلاں کام کریں گے؟ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ، شک نہیں تو کہیں گے ہاں میں کروں گا. اب وہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا قول ہے جہمیہ کا، اور جہمیہ کے اور مرجئہ کا قول جو ہے کہ انشاءاللہ کہنا حرام ہے. فرماتے ہیں كذلك لا يقول انا مؤمن ان شاء الله لكن اذا كان يشك في ذلك فيقول فعلت ان شاء الله. تو ان شاء الله کب کہے گا؟ جب اس کو شک ہو اس کے کام پہ، پھر وہ کہے گا. قالوا انہوں نے کہا فمن استثنى في ایمانی فهو شاك. تو بس جس نے یہ کہا کہ میں مومن ہوں ان شاء الله وہ شک کرتے اپنے ایمان پہ. فهو شاك في وسموه مشكاك. تو جو لوگ کہتے ہیں میں ان شاء الله مومن ہوں، اسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شک کرنے والا ہے، شکاک ہے، شک کرنے والا ہے. یہ پہلا قول. دوسرا قول ایجاب القول بالاستثناء، کہ میں مومن انشاءاللہ کہنا واجب ہے. شیخ حسین بن محمد علی فرماتے ہیں وانه يجب على كل مسلم ويجب على المسلم ان يستثني ولا يلزم بانه مؤمن، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، استثناء کرے اور جزم کے ساتھ نہ کہے کہ میں مومن ہوں. وہ قول القاضی ابو یعلی، اور یہ قول قاضی ابو یعلی کا ہے، اور یہ حنابلہ کا شیخ ہے قاضی محمد بن حسین ابو یعلی. امام ذہبی فرماتے ہیں کانا اماما، بہت بڑے امام تھے، وجميع الطائف معترفون بفضله ومغترفون من بحره، بڑے عالم تھے اور سمندر تھے علم میں، جن سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. بعض اخطاء کلامیہ کے ارتکاب کیا تھا اپنی زندگی میں، اور ان کی وفات سن 458 ہجری میں ہوئی. یہ قاضی ابو یعلی، ان کا قول کیا ہے؟ قاضی ابو یعلی اور جیسے دوسرے، وَسَدَلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِأُمُورِ، یعنی یہ قول جو ہے کہ میں مومن ہوں، صرف میں مومن ہوں انشاءاللہ، واجب ہے کہنا ضروری، یہ قاضی ابو یعلی کا قول ہے، اور اس جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں. ان کی دلیل دیکھیں، نمبر ایک انہ لو جاز القطع على ان مؤمنون لکان ذلك قطعا على ان فی الجنہ، اگر یہ جائز ہوتا کسی کے لیے یہ کہنا کہ میں مومن ہوں جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں جنت میں ہوں، کہ میں جنت میں ہوں یقین کے ساتھ. کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں جنت ہوں؟ جنت میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ جنتی ہوں؟ کوئی شخص کہہ سکتے ہاں میں جنتی ہوں، یا آپ کہیں گے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ یہاں پر انشاءاللہ کہا کہ نہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، کس اعتبار پہ کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ سکتا ہے، وہ ایمان کے اعتبار پہ کہہ رہا ہے. تو جس اعتبار پہ وہ کہہ رہا ہے میں جنت جاؤں گا انشاءاللہ، تو وہ خود جس بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو اس بنیاد پہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہنا چاہتا؟ اسے اس پر واجب ہے. جیسے وہ جنت کے لیے کہتا ہے انشاءاللہ، وہ ایمان کے لیے بھی کہے انشاءاللہ. لأن الله، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعد المؤمنین بالجنہ، کہ مومنوں کو وعدہ کیا جنت کا. ولا يجوز القطع على وعد بالجنہ، اور جنت کے وعدے کا قطع کرنا، قطع یعنی لازمی طور پر، وجوب کے طور پر جائز نہیں ہے. لأن من شرط ذلك الموفاة بالإيمان ولا يعلم ذلك إلا الله، کیونکہ شرط یہ ہے کہ مکمل ایمان ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. وكذلك الايمان انما يحصل بالموفاه ولا يعلم ذلك، ولهذا قال ابن مسعود، اور یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اثر بیان کرتے ہیں هل وكل وكلت الاولى كما وكل الاخره، کیا اس نے پہلی بات کو دوسری کی طرح نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص سید عبداللہ مسعود کے سامنے آ کے اس نے کہا میں مومن ہوں. سید عبداللہ بن مسعود کو کہا گیا کہ شخص کہتا ہے میں مومن ہوں جزم کے ساتھ. سید عبداللہ مسعود نے فرمایا فسلوہ، اسے پوچھو ذرا افی الجنت ہوا او فی النار، اسے پوچھو جنتی ہے یا دوزخی ہے. فسألوه, تو کے ساتھی نے ان سے پوچھا تم جنت میں دوزخ میں کون ہو تم؟ فقال اللہ اعلم, اسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فقال عبد اللہ, سید عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فهل وكلت الاولى كما وكلت الثانيه, تو کیا پہلے جیسے کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دوسرے کے متعلق آپ نے کہا تو پہلے کے متعلق آپ نے یہی کہنا چاہتی کہنا چاہیے تھا جو آپ نے دوسرے کے متعلق آپ نے کہا ہے. جب جنت کو دوزخ کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو آپ کا ایمان کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے یا نہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا ایمان واقعی وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور مکمل ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تو پھر آپ یہ کہتے میں جنتی ہوں انشاءاللہ, نہ کہتے آپ یہ نہ کہتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نمبر دو, دوسری وجہ, یعنی ان کی دلیل بیان کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ کہنا میں مومن ہوں انشاءاللہ کے ساتھ, ان الاسم عند الاطلاق يقتضي الكمال, کوئی بھی اسم کوئی بھی نام مطلقاً بیان کیا جائے تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ کمال کی دلالت کرتا ہے کہ وہ کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. وہ ہے غیر معلوم ہے متکلم, اور یہ متکلم کے لیے غیر معلوم ہے, وہ جانتا نہیں ہے. کما قال ابو العالیہ, جیسے کہ ابو العالیہ نے فرمایا ادرکت ثلاثین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تابعین میں سے مشہور تابعین ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 صحابیوں کو ملا, 30 صحابی, کل مخاف النفاق علی نفسہ, سارے کے سارے ڈرتے تھے کہ ان کے اندر کوئی نفاق موجود نہ ہو. لا یقول ایمانی کا ایمان جبریل, ان میں سے ایک بھی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل علیہ السلام کے ایمان کے برابر ہے. فاخبر رجع نفسہ انه کامل الایمان خبر بما لا يعلم, تو بس کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں بغیر استثناء کہ میں مومن ہوں جزم کے ساتھ, تو وہ اس چیز کی خبر دے رہا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں. تیسری وجہ, ان ذلک تزکیۃ للنفس, وہ شخص یہ کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ نہ کہے, اس میں اپنے نفس کا تزکیہ ہے. کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں مومن ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اور نفس کے تزکیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى, آخر میں شاہد یہ ہے فلا تزكوا انفسكم, بس اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو, هو اعلم بمن اتقى, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے. تو نفس کا تزکیہ کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. جب نفس کا تزکیہ کرنا جائز نہیں ہے تو یہ کیسے جائز ہے کوشش کہ میں مومن ہوں جزم کے ساتھ؟ تیسرا قول, القول بجواز الاستثناء, کہ استثناء کرنا انشاءاللہ کہنا جائز ہے, نہ واجب ہے نہ حرام ہے. وهذا صح الاقوال, یہ تینوں میں سے یہ قول زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ جائز ہے. وهو مذهب اصحاب الحديث, وهي مذهب اصحاب الحديث كه سيد عبد الله بن مسعود واصحابه وهم كساتي والثوري واكثر علماء الكوفه ويحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل وغيره من ائمه الدين, يمكن جتنے نام لیے میں نے سب کا یہی عقیدہ ہے. فانهم كانوا يستثنون, تو یہ سب سارے کے سارے جب کہتے میں مومن ہوں تو کہتے ان شاء اللہ, کہتے ہیں جائز ہے کہنا, واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے. وهذا متواتر عنهم, اور یہ تواتر سے ان سے ثابت ہے ان سب سے. ولكن ليس في هؤلاء من قال انا استثني لاجل الموافاه وان الايمان انما هو اسم لما يوافى به العبد ربه, اور جب یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں ان شاء اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے قول کی طرح کہتے کہنا حرام ہے اور دوسرے قول کی طرح کہتے کہ واجب ہے, کیونکہ جانتے ہیں کہ ایمان کی موافات یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو بلند ترین درجہ ہے اس پر فائز ہوئے کہ نہیں اس متعلق نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کا جزم بھی نہیں کرتے, اس کی نفی بھی نہیں کرتے. بل صرح الائمہ هؤلاء بأن الاستثناء انما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات, اب ان کی گہرائی ذرا دیکھیں. وہ فرماتے ہیں یہ سارے امام جن کی میں نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف چیزوں کا، زبان کا قول ہے، دل کا تصدیق اور بدن کا عمل ہے، فعل الواجبات، اور واجبات کے اعمال جو وہ ایمان کا حصہ ہے. فلا یشهدون لانفسهم بذلك، تو اپنے نفس کی گواہی نہیں دیتے اپنے نفس پر کہ وہ بہترین مکمل طریقے سے سارے کے سارے اعمال بجا لائے ہیں. کمال ہے یشهدون لها بالبر والتقوى، جیسے کہ وہ گواہی نہیں دیتے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں. فإن ذلك مما لا يعلمونه، کیونکہ یہ باتیں وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کتنے درجے پر ایمان اور تقوی پر فائز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ تزکیت الانفسم بلا علم، کیونکہ اس میں تزکیہ ہوتا ہے نفس کے بغیر علم کے.
پہلے کال کو تردید کرتے ہیں
جی،
پہلے کال کو تردید کرتے ہیں،
ہاں تو تردید ہو گئی نا، تحریم حرام نہیں ہے، حرام کیوں کہیں گے آپ؟ وہ اس لیے حرام کہتے ہیں، کہتے امام ایک ایمان ایک چیز ہے، دل کی تصدیق ہے، دل سے معرفت ہے، بس ہے یا نہیں ہے.
تیسرے گروہ نے پہلے کی تو رد کیا،
پہلے کا بھی رد کیا، دوسرے کا بھی کیا، دوسرے کا، تیسرے گروہ نے دونوں کو رد کیا ہے کہ حرام بھی نہیں واجب بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اور اس کی تفصیل دیکھیں، میں بتاتا ہوں ابھی. چوتھا قول بھی ہے، پانچواں بھی ہے. شیخ اسلام نے تین قول بیان کیے. چوتھا قول ہے امام احمد بن حنبل کا، دوسرا قول ہے کہ مستحب ہے کہنا، جائز مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہتر ہے کہ شخص یہ کہے میں مومن ہوں انشاءاللہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ وہ شخص جو کہتے ہیں، جو شخص یہ کہتے ہیں میں مومن انشاءاللہ، یہ بات درست نہیں ہے. تو امام محمد نے فرمایا الیس الایمان قولا وعملا، کہ ایمان قول امر نہیں ہے کیا؟ مجموعہ قول اور عمل کا. تو شخص نے کہا جی ہاں بالکل. قال فجئنا بالقول، کیا قول لے کے آئے ہیں؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کہتے ہاں، یہ تو ٹھیک ہے. قال فجئنا بالعمل، کیا عمل بھی قول کی طرح مکمل کیا ہم نے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے. قال فکیف تعیب ان تقول ان شاء اللہ ونستثنی، تو پھر آپ کیوں اس کو عیب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں قول کلمہ شہادہ پہلے پڑھ لیا، مکمل پڑھا کہ نہیں؟ کلمہ شہادہ کا جو مقتضا ہے کہ وہ بھی مکمل کیا آپ نے، جیسے اس کا حق ہے. ہاں کوشش ہر انسان کرتا ہے، فتق اللہ ما استطعتم، کہ سب برابر ہیں، اس میں سب برابر نہیں ہے. جب سب برابر نہیں ہے تو کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا میں آپ سے زیادہ متقی ہوں، یہ آپ سے زیادہ متقی ہے. قول کی بات تو آسان ہے، کلمہ آپ نے میں نے پڑھا برابر پڑھا کہ نہیں، عمل میں فرق ہے کہ نہیں، تقوی میں فرق ہے کہ نہیں، ایمان میں فرق ہے کہ نہیں، اس میں فرق ہے. اس لیے آپ خود غور کریں، بعض لوگ نماز باجماعت پڑھتے پہلی صف میں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ دوسری میں، بعض لوگ چوتھی میں، بعض لوگ آخر میں جاتے ہیں. کیا سب کے ایمان برابر ہے؟ ہرگز نہیں. رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کہ ہم اس سال کے رمضان کو پائیں. رمضان میں آپ دیکھیں بعض لوگ پورے دن سوتے رہتے ہیں، اٹھتے نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، جو اچھے ہیں، ورنہ ایسے لوگ بھی جو صرف سوتے رہتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بعض لوگ ہیں جو ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھتے ہیں، سوتے تھوڑا وقت، باقی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں پورے دن گزارتے. کیا دونوں برابر ہیں ایمان میں؟ ہرگز نہیں. اگرچہ کلمہ شہادت دونوں برابر پڑھے کہ نہیں پڑھا، تو قول برابر ہے، عمل برابر نہیں ہے. پانچواں قول یہ ہے وہی جواز کا قول، لیکن اس میں ایک شرط قید لگائی ہے کہ ہے جائز بلکہ مستحب زیادہ بہتر، امام احمد بن حنبل کا قول جو ہے، بشرط یہ کہ اگر شیطان نے آپ میں وسوسہ نہیں کیا، اگر وسوسے کی حالت ہے، شکوک و شبہات آپ کے دل میں ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، بعض اوقات انسان کا شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، اگر ایسی صورت ہے تب آپ انشاءاللہ نہیں کہیں گے، اور کہیں گے میں مومن ہوں جزم کے ساتھ. یہاں پر واجب ہے، اس صورت میں واجب ہے. اگر شیطان شک ڈال دے, شکوک شبہات کی بات ہو, تب استثناء کرنا جائز نہیں. آپ یقین کے ساتھ کہیں گے انشاءاللہ شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے اور نفس کے اطمینان کے لیے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ شک نہیں کرتا, شک کرتے تو واجب ہے کہ کہے میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, انشاءاللہ کہنا جائز ہے. پہلی شرط کہ اسے شک, دل میں شک پیدا نہ ہو. نمبر دو, اگر وہ انشاءاللہ کہنے سے اس کی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے, تب بھی جائز ہے. مومن ہوں انشاءاللہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے. نمبر تین, اگر وہ اپنے نفس کے تزکیہ نہ کرنا چاہے تبھی جائز ہے. تزکیہ اگر ذہن میں ڈال دے شیطان نے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے, پھر وہ نہ کہے. نمبر چار, اذا اراد, اگر وہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے کہ میں, میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, پھر انشاءاللہ کہنا بھی جائز ہے. تو یہ اقوال ہے. تو قول بہتر ہے وہ ہے استحباب کا, مستحب ہے کہ آپ کہیں, الا یہ کہ شیطان شکوک شبہات میں ڈال دے, تب آپ پر واجب ہے آپ کہیں میں مومن ہوں, بغیر انشاءاللہ کہے جزم کے ساتھ. اگلا مسئلہ ہے ایمان کے متعلق, حکم مرتکب الکبیرہ, کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم. یاد رکھیں کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے. یعنی ایک شخص ہے, مسلمان ہے, لیکن سود خور ہے, کبیرہ گناہ. سود خوری کبیرہ گناہ ہے, زنا کبیرہ گناہ ہے, ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے, کسی کو گالی دینا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, سب کبائر گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی مسلمان ہے اور بعض کبیرہ, ایک یا ایک سے زیادہ کبیرہ گناہ کرتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں بٹ گئے, چار اقوال ہیں. پہلا قول کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص دنیا میں کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بنے گا, ابو جہل ابو لہب کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں. اور ایک قول ہے خوارج کا, اور خوارج جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ وہ قوم ہے, وہ گروہ ہے جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے, اور ان کا نعرہ تھا اور ہر دور میں یہ نعرہ موجود ہے, ان الحکم الا للہ, حکومت فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق اريد بها باطل, فرمان تو حق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں. باطل کیا تھا؟ کہ صحابہ کرام کی تکفیر, سیدنا علی بن ابی طالب کا قتل, اور امت میں تفرقہ اور قتل و غارت پیدا کرنا, کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرے گا, جس نے بھی قانون سازی کی ہے تو اس نے کفر کیا ہے, یہ ان کا نعرہ تھا. تو پھر وہ گئے سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھو, اگرچہ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے, یہ جو خوارج ہیں یہ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے, ان کے لشکر میں تھے, جنگ صفین میں جب سیدنا علی بن ابی طالب کی جنگ ہوئی سیر معاویہ کے خلاف, یہ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ ہی تھے, ان کے ساتھ تھے. لیکن دیکھیں ایمان کی کمزوری, دیکھیں جب فیصلہ ہو گیا, بہت لمبا قصہ ہے, قرآن مجید کو فیصل بنا دیا اور جنگ ختم ہو گئی, رک گئی, تو یہی لوگ آئے. انہوں نے کہا سیدنا علی کہ آپ نے تو انسان کو فیصل بنایا ہے, فیصلہ انسان نے کیا ہے, سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عبد بن العاص دونوں انسان ہیں, ہم نے کہا تھا کہ قرآن فیصلہ کرے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا, یہ تو لوگوں نے کیا ہے. اب سبحان اللہ, اب دونوں صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں, اور فیصلہ قرآن مجید, مطلب ہے کہ قرآن مجید خود بولے گا, قرآن مجید خود بولتا ہے کیا, یا قرآن مجید کو پڑھ کے عالم فتویٰ دیتے, بیان کرتے مسائل, انہوں نے قرآن مجید کے سامنے رکھ کر مسئلہ حل کیا, اور امت کا اتفاق ہو گیا اب تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، تم اقرار کرو میں کافر ہوں، پھر توبہ کرو، پھر ہم تمہیں اپنا امام مانتے ہیں. دیکھیں جرت، دیکھیں بدکاری کی انتہا. کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ. یعنی دین کی اتنی شدید شدت ہی دین کی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سامنے امیر المؤمنین کھڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، سیدنا حسن حسین کا والد ہے رضی اللہ عنہما اصحاب اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا داماد ہے. وہ صحابی ہیں جو خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، زندگی میں ان کو بشارت دی گئی جنت کی. نہیں، ان کو سب کچھ یاد نہیں آ رہا. وہ ایک چیز جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیسے کیا. بس اگر یہ تھوڑا عقل میں عقل سے کام لیتے، اتنے عظیم صحابی کبھی قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں کیا؟ دوسرے لفظوں میں زبان سے تو نہیں کہہ رہے، اپنے عمل سے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایمان اور تقوی سے زیادہ ہمارا ایمان اور تقوی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ لیکن زبان سے نہیں کہا، عملاً کر کے دکھایا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہوئی، قتل عام ہوا، اور آخر میں عبد الرحمن بن ملجم یہ شخص، عالم شخص، سلمان بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے بھیجا مصر کی طرف لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے دین کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی گدھے ریڑی والے کو پکڑ کے بھیج دیا، کسی جاہل کو بھیج دیا، کسی عام انسان کو بھیج دیا، یا کسی عالم کو بھیجا؟ عالم کو بھیجا. وہاں پر گئے، خوارج کا وہاں پر راج تھا، بہت منتشر تھے. اور آج بھی دیکھیں، آج کے دور میں بھی خوارج کی اصل بنیاد مصر سے نکلی ہے، وہ ہر دور میں وہیں پہ رہے. بہرحال تو وہاں پر جب گیا تو ان کی دوست ان کے ساتھ لگ گئی، خوارج کے ساتھ. آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں آتے گئے ان کی فکر تبدیل ہو گئی. دیکھیں فکر، اس سے علی بن ابی طالب کب آئے؟ تقریب 12 سال کے بعد. 12 سال کے اندر ان کی جو فکر تبدیل ہوئی، اتنی ایسی تبدیل ہوئی کہ وہ صحابی اور عظیم سیدنا علی بن ابی طالب کے متعلق فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہ میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی کا سر ہے. اور اس شخص نے، عبد الرحمن بن ملجم نے، جو یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، کوئی ہندو یا بدھسٹ نہیں تھا، مسلمان تھا، تابعی تھا، صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا شخص تھا، جب راہ راست سے بھٹک گیا اور نکل گیا، واپس نہ آیا، نصیحت کرنے والوں کو نصیحت پہ عمل نہیں کیا، تو اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے خلیفت المسلمین امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کا قتل کیا. تو اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فلان بھی تو عالم ہے، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے، بات یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت سلف صالحین منہج کا مطابق ہے یا مخالف ہے. اگر مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، اگر مخالف ہے تو شیطان کبھی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، شیطان بہت دھوکہ دیتا ہے، اور علماء کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، طلاب علم کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم عطا فرما، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرما کہ ہم سلفیت کے راستے کو جس کو ہم نے اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس راستے پر قائم رکھے. یہ حق کا راستہ ہے. تو حق کا معیار کسی عالم کا قول نہیں، حق کا معیار عالم کا وہ قول ہے جو قرآن سنت سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق ہو. بہرحال تو پہلا قول تھا خوارج کا، وہ یہ باطل قول ہے کہ زانی کلمہ پڑھنے والا کافر ہے. تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ سے زنا ہوا، حد قائم کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ تم کافر بن گئے ہو؟ بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں پر بانٹ دیجیے تب بھی کم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں کہ مومن ہے، اور ایسی توبہ کی ہے کہ صحابہ کرام کی توبہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں تیر رہے ہیں. تو کیا کافر جنت کی نہروں میں تیرتے ہیں؟ دوسرا قول یہ ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ دنیا میں کافر تو نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے، وہ ایک درمیانی جگہ پہ ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں، وہ جگہ کون سی ہم نہیں جانتے لیکن بیچ میں کہیں پہ ہے. لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، آخر میں وہ کافر ہے، آخرت میں اس کا حکم کافروں کا حکم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں. اور یہ قول ہے معتزلہ کا، یہ بھی باطل قول ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ جو ہیں یہ اموی دور میں شروع ہوئی تھی، اور عباسی دور میں ان کا انتشار بہت زیادہ ہوا. اور معتزلہ سے کہا جاتے ہیں احتزال سے، احتزال یعنی چھوڑنے سے. اور انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس گاہ کو چھوڑا، حلقہ کو چھوڑ دیا. اور ان کے جو سردار ہیں وہ واصل بن عطا اور عمر بن عبید معبد الجہن، یہ لوگ جو ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے کو چھوڑا. اور اسماء و صفات کے متعلق ان کا عقیدہ غلط ہے، معطلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تقدیر کے منکر ہیں. اور ان کے متعلق پیچھے دروس میں بات ہو چکی ہے، جو جس نے نہیں سنا تو وہ درس سماعت فرما لے. تیسرا قول ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے، مکمل ایمان ہے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان ہے رضی اللہ عنہ، جیسا کہ جبریل کا ایمان ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ قول مرجیہ کا ہے، مرجیہ اور ان کا یہ قاعدہ ہے، عقیدہ کا قاعدہ ہے کہ لا يضر مع الایمان معصیہ ولا مع الکفر طاعہ، کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت اگر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان میں، ایمان ویسے کا ویسا رہتا ہے. اور کفر میں، جیسا کہ کفر میں کوئی طاعت کام نہیں دیتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کافر نماز پڑھ لے کیا فرق پڑتا ہے کفر میں؟ کفر ختم ہو جاتا ہے اس کا نہیں. اسی طریقے سے ایمان میں اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، تو ایمان میں فرق نہیں پڑتا. قیاس دیکھیں، ایمان کو قیاس کفر سے جا کے کیا، سبحان اللہ. اور یہ قول بھی باطل جیسا کیسے واضح ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے میرا ایمان ابوبکر صدیق کے ایمان کے برابر ہے؟ سبحان اللہ. چوتھا قول کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان سے، اور وہ فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. نہ اسے ہم ایمان کا لفظ چھین سکتے ہیں، اور نہ اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے اس کے لیے کافر کہنا. بدکاری اس نے کی ہے، اس کو ہم بدکار کہیں گے، فاسق ضرور کہیں گے، کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہے. لیکن اس کا ایمان کی صفت اسے چھیننا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فاسق اس لیے کہتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. فاسق کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جائے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل چکا ہے. چوتھا قول ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے اپنے ایمان سے، اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ قول ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آخرت میں اسے عذاب دے جہنم میں جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتا، اور اگر چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. میں قول مکمل بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھا قول، یہ قول اہل سنت و جماعت کا قول، اہل سنت اور جماعت کا قول ہے جو حق ہے، کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے انصاف سے، عدل و انصاف سے اسے جہنم میں داخل کرے، اور اس کو سزا دے جب تک کہ وہ اپنے کبیرہ گناہ سے پاک نہیں ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فضل بہت عظیم ہے. اور اس قول کی دلیل کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہے، مومن ہے، اس کا ایمان چھین نہیں سکتے ہم، لیکن فاسق ہے، ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تم پر لکھ دی گئے قصاص قتل میں، آزاد کا قتل آزاد سے اور غلام کا غلام سے اور عورت کا عورت سے، فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کو معاف کر دیا گیا تو پھر وہ معروف اتباع کرتے ہوئے اور اس پر احسان کا ادا کرتے ہوئے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے معاف کر سکتا ہے. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کس کو خطاب؟ مومنوں کو. اور بات کسی ہو رہی قتل کی ہو رہی ہے، تو قاتل مومن ہے کہ نہیں؟ قاتل مومن ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں جنگ کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں، تو پھر ان کے بیچ میں ان کی صلح کرو. خطاب کس کو ہے؟ کون سی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ ایمان کی، مومن ہے دونوں. اور گناہ کون سا ہے؟ قتل ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تب بھی مومن ہے کہ نہیں؟ تب بھی مومن ہے. اور سنت میں سے، حدیث میں سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں: تعالوا بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، آؤ میرے بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنے بچوں کو بچوں کا قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، اور تم کوئی بہتان کوئی گناہ نہیں کیا ہوگے اپنے ہاتھوں کے بیچ میں یا اپنے پاؤں کے بیچ میں. ولا تعصوني، اور تم میری نافرمانی نہیں کرو گے. فی معروف، معروف میں. فمن وفى منكم، پس جس نے وفا کی اس بیعت کی، فاجره علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ومن اصاب من ذلك شيئا، اور جس نے کوئی گناہ کر دیا ان گناہوں میں سے، فعوقب به فی الدنیا، تو بس دنیا میں اس کو سزا مل گئی. فهو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله، اور جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کرے اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالے. امره الى الله، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے. قال فبايعناه على ذلك، تو صحابی فرماتے ہم نے بیعت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پر. یہاں پر کبیرہ گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے دنیا میں تو بات ختم ہے، توبہ گناہوں کو مٹا دیتے، کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے. بات اس کی ہو رہی ہے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر جائے اور توبہ نہ کرے. تو مومن تو ہے وہ، بیعت کی ہے اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لے وہ اور وہ توبہ کر لے، بات ختم ہو گئی. اگر دنیا میں سے کوئی سزا مل گئی تب اس کا کچھ کفارہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل انصاف سے اس کو سزا دے، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے اس رسول اور جماعت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود قائم کی گئی زانی پر، چور پر، شراب پینے والوں پر، اور یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعلق بھی نہیں کہا، نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ زانی کافر ہے یا چور کافر ہے یا شراب پینے والا کافر ہے، تو آج ہم بھی کہتے کافر ہیں. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ حد قائم کی، اور حد مومن پہ قائم کی جاتی، یاد رکھیں یہ دلیل ہے کہ مومن ہے، کیونکہ حد قائم کرنے سے گناہ کی تخفیف ہو گئی، گناہ کی معافی ہو گئی. کفر سے تو بات ہی ختم ہے. اب کافر کی سزا کیا ہے؟ چوری اگر کفر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا چور کا، یا مرتد کی سزا موت ہے، قتل ہے. اگر کبیرہ گناہ کافر ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرتے یا نہیں؟ قتل کرتے، تو ہاتھ کبھی نہ کاٹتے، کوڑے کبھی نہ مارتے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی کاٹے ہیں چور کے، اور زانی کو کوڑے بھی مارے ہیں، اور شراب پینے والے کو کوڑے بھی مارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں ہے. اور یہ قول راجح ہے اور حق ہے ان دلائل کی بنیاد پر. واللہ اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جی جی ہاں میں نے یہ کہا کہ وہاں پر جا کے اس وقت تک ٹھیک رہا ہے بندہ, اللہ کے ملجم جو ہے تعلیم دیتا رہا. جب خوارج کا پہلا خروج جو تھا وہ عثمان بن عفان کے زمانے میں تھا, سٹارٹ تھا, لیکن ظاہر نہیں ہوئے تھے, ان کا کوئی خاص گروپ نہیں تھا, سوچ موجود تھی, اور اس سوچ کی بنیاد پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور یہ بات کئی سال پہلے سیدنا علی بن ابی طالب کی, جب یہ مصر سے گئے یہ لوگ سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں, اور عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے وہ بھی مصر میں گیا تھا, یاد رکھیں, مکہ میں آیا اس کی بات نہ بنی, مدینہ میں گئے اس کی بات نہ بنی, علماء تھے, مصر میں گئے اس کی بات جو مصر میں جا کے بنی, اس کی سوچ مصر میں جا کے لوگوں نے سمجھی. وہاں پر جب لوگوں نے سوچا کہ ہم عثمان بن عفان کے خلاف نکلیں, وہاں پر ابراہیم بن ملجم کی سوچ تبدیل ہوئی اس زمانے میں. پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہا, صحابہ کرام کی بات نہ سنی, تابعین کی بات نہ سنی, اور آہستہ آہستہ یہ شخص اس طریقے سے بڑھتا گیا, اسے علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن بھی کہہ سکتے ہیں, اور رسول جماعت کا دوسرا قول ہے کہ مسلمان کہیں کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے, لیکن فرق تب ہوتا ہے جب دونوں کو اکٹھے بیان کیا جائے. جب الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے اپنے ایمان سے, فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, تو اس کا مطلب مسلمان ہے, ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ کمپیریٹیولی بیان نہیں کیا دو چیزوں کو. تو یہ بھی کہنا درست ہے, مسلمان بھی کہنا درست ہے, مسلمان ہے اپنے اسلام سے اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, یہ بھی درست ہے.
اور اس سے یہ ایک ان سے تابع عالم ہے, اگر کسی جگہ جا رہا ہے عالم, تو ادھر دوسرے عقیدوں کا فتنہ موجود ہے, تو عالم کی چیز مشکل ہے, وہ اتنے میں بھی آ سکتا ہے.
یہ میں نے کہا کہ بھائی یہ سوال, اگر کوئی عالم ہے اور وہ ایسی جگہ پہ جاتے جہاں پر فتنہ ہے ہر جگہ ہر طرف, تو کیا وہ اس فتنے میں شامل ہو سکتا ہے, متاثر ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ضروری کہ ہر عالم جو ہے وہ عبدالرحمٰن بن ملجم کی طرح ہو. ہاں فتنے میں عالم بھی بھیگ سکتا ہے, غلطی ہو سکتی, معصوم نہیں ہے وہ. اس لیے علماء ہمیشہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے, اور ضروری بھی نہیں کہ وہ ان کے بہکاوے میں آ جائے. اللہ جس کی حفاظت کرو تو اللہ حفاظت کرتا ہے, ہاں وہ خطرے میں ضرور ہے, اس کو چاہیے کہ وہ مزید مضبوطی کے ساتھ اپنے منہج پر قائم رہے, خاص طور فتنوں کے زمانوں میں. وہ یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں اور اس برے ماحول میں جا کے چیلنج کرے اور اسے مناظرے کرتا رہے, اکیلا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے, تو اس کو بہکاوے میں لے جا سکتے ہیں. یاد رکھنا, الا یہ کہ ایک شخص ہے وہ سفر پہ جاتے مناظرے کے لیے پھر واپس آ جاتے, الگ بات ہے, لیکن بات اس کی ہو رہی ہے کہ ایک جگہ پہ جاتے وہیں پہ رہ جاتا ہے, اسی جگہ پر وہ اکیلا ہے اور کوئی رابطہ نہیں کسی سے, نہ ٹیلی فون کے ذریعے, نہ موبائل کے ذریعے, نہ خط کے ذریعے, یعنی بہت مشکل ہے اس کے لیے. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو وہ ان معاملوں سے بچے. ہاں نصیحت کرتا رہے, اپنی دعوت جاری رکھے, نصیحت کرتا رہے, ان سے دوستی نہ رکھے مخالفین سے. دوستی رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بعض باتیں مانیں گے, آپ ان کی بعض باتیں مانیں گے, وہ آپ کے بعض حق لیں گے, آپ ان کا بعض باطل لیں گے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے اور اپنے منہج پر قائم رہتے ہوئے, ثابت رہتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, دوستی لگانا, یہ جائز نہیں ہے شرعاً, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے, وسوسہ کرتا ہے, کبھی بھی آپ ان بہکاوے میں آ سکتے ہیں اور وہ آپ کے راہ راست ہٹا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.